بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس وقت آپ مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم مغفور کی زبانی سورہ الحدید کی آیت نمبر 11-16 کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اس سورہ کی ابتدائی 13 آیات کی تفسیر آپ گزشتہ 2 قسطوں میں سماعت فرما چکے ہیں۔ موجودہ درس میں مولانا مغفور نے اگلے مضمون کی مناسبت سے گزشتہ 3 آیات یعنی آیت نمبر 11-13 کی تفسیر دوبارہ بیان فرمائی ہے۔ واضح رہے کہ سورہ الحدید کے موجودہ درس کی آیات 27 پارے کے 17 اور 18 رکوع میں آئی ہیں۔ یہ درس قرآن مولانا مرحوم نے 30 اپریل 1967 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا۔ خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ۔
منزل الذي يخرج الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض تاکہ اللہ تعالی بڑھائے اس کو، بڑھا کر دے اس کو، ولہ اجر کریم اور اس کے لیے بڑا ذی عزت اجر ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس روز جبکہ مومنین اور مومنات کو تم دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہے اور ان کے دائیں اور بائیں۔ بشراکم الیوم، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے بشارت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی۔ یہ سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں ان آیات کی تشریح کر چکا ہوں، لیکن آگے کا مضمون چونکہ انہی سے متعلق ہے، اس وجہ سے آگے کے مضمون سے شروع کرنے کے بجائے میں پھر آغازی سے جہاں سے یہ نیا مضمون شروع ہو رہا وہاں سے اسی پر تشریح کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ سورہ حدید دراصل انفاق فی سبیل اللہ اور خاص طور پر جہاد کے لیے انفاق کی اپیل کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جبکہ اسلام اور کفر کے درمیان شدید کشمکش برپا تھی اور کفر کی طاقتیں بظاہر اسلام کی طاقت کے مقابلے میں سینکڑوں گنی زیادہ نظر آئی۔ مسلمان مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف تک محدود تھے، سارا عرب کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا اور عرب کے قبائل تلے ہوئے تھے اس بات کے اوپر کہ اسلام کی یہ ذرا سی طاقت جو ابھر رہی ہے، یہ کلی جو پھوٹ رہی ہے اس کو ابھی مسل دیا۔ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، ان کے حدود اختیار بھی بہت محدود تھے اور ان کے ذرائع بھی بے انتہا کم تھے، اور عرب کے بائیکاٹ نے ان کو اور زیادہ خستہ حال کر دیا تھا، اور مکہ معظمہ اور دوسرے مقامات سے جو مہاجرین سینکڑوں کی تعداد میں مدینہ طیبہ میں آ گئے تھے ان کی وجہ سے اور بھی زیادہ حالت سقیم ہو گئی تھی۔ مسلمان اور اس حالت میں کشمکش درپیش تھی کفار سے، اتنے طاقتور کفار سے، اس وقت جان اور مال دونوں ہی کی قربانیاں مطلوب تھیں. اور آپ جانتے ہیں کہ لڑائی اگر ہو تو اس کے اندر جان کی قربانی سے بھی بڑھ کر کچھ مال کی قربانی درکار ہوتی ہے. اگر مال نہ ہو تو لڑنے والے موجود بھی ہو تو نہیں لڑ سکتے. اس حالت میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور لوگوں کو ابھارا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا مال خرچ کرے. اس موقع کے اوپر جو باتیں فرمائی گئیں وہ پہلی بات یہ تھی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں جبکہ کفر اور اسلام کے درمیان کشمکش برپا ہو، اس حالت میں آدمی اپنا مال قربان کرے. اگر ایک آدمی اس سے پہلے تہی کرتا تو یہ محض ایک مالی قربانی سے پہلے تہی نہیں بلکہ حقیقت میں آدمی کا ایمان مشتبہ ہوتا ہے. ایمان کے منافی حرکت ہے کہ ایسے موقع کے اوپر آدمی اپنے مال کو عزیز رکھے. اسی وجہ سے اس اپیل کو شروع کر کیا گیا ہے ان الفاظ میں کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال میں سے جس نے اللہ نے تم کو خلیفہ دیا. دوسرے الفاظ میں یہ تمہارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، تمہارے ایمان کی یہ علامت ہے کہ تم اس پر خرچ کرو. اگر تم خرچ نہیں کرتے تو اس کے معنی ہے کہ تم سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد جو اہم ترین بات فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جو لوگ فتح سے پہلے خرچ کریں وہ کبھی ان لوگوں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکیں گے جو فتح کے بعد خرچ کریں، اگرچہ اللہ نے دونوں کے لیے اجر رکھا ہے اور دونوں اپنے اپنے حصے کا اجر پائیں گے، لیکن فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کے مرتبے مگر جہاں بلند ہیں، اور وہ لوگ جو فتح کے بعد خرچ کریں وہ ان کے مرتبوں کو نہیں پہنچیں. اس کی بھی میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ فتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے. فتح سے مراد یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی کشمکش میں آخری فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ اب اسلام کو غالب ہو کر رہنا ہے اور کفر کو مغلوب ہو کر رہنا ہے. تو اس چیز کا فیصلہ صرف عرب میں فتح مکہ کے بعد ہوا، لیکن دنیا میں اس کا فیصلہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں. جب عرب سے باہر کشمکش نکلی تو اس کے بعد ایک دور وہ تھا کہ جبکہ روم اور ایران کی زبردست طاقتوں سے اسلام کی ٹکر، اس وقت اگر معاذ اللہ اسلام شکست کھا جاتا تو عرب میں بھی بچنا اس کا مشکل تھا، کیونکہ یہ دونوں طاقتیں جب تل پڑتی ہیں عرب میں خاتمہ کر دیا. تو جس وقت ایران فتح ہو گیا اور روم کی کمر ٹوٹ گئی اور مصر اور شام وغیرہ فتح ہو گئے، تب فیصلہ ہوا اس بات کا کہ اب دنیا میں اسلام کو غالب ہو گیا. اور یہ فیصلہ ایک مرتبہ ہو کر نہیں رہ گیا، ہر دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا رہا کہ دنیا میں اسلام کو غالب ہو کر رہنا یا کفر کو غالب ہو کر رہنا، اور یہ مسئلہ آج بھی درپیش ہے. تو اس وجہ سے جو اصولی بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے حق میں فیصلہ ہونے سے پہلے جو لوگ اپنے جان اور مال کھپائیں ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے حق میں فتح کا فیصلہ ہو جانے کے بعد خرچ کریں اپنے مال رکھنے. میں نے پہلے بھی مثال کے طور پر کہا تھا کہ چلتی ہوئی گاڑی میں تو ہر ایک بیٹھ جاتا، گاڑی چلانا ایک سخت کام، تو گاڑی چلانے والوں میں جو لوگ شامل ہوں اور جنہوں نے اس کے چلانے کے لیے خطرے اور مشکلات اور قربانیاں برداشت کی ہیں وہ ان کے مرتبے کچھ اور ہیں، چلتی ہوئی گاڑی میں جو لوگ سوار ہیں مرتبے کچھ اور ہیں. اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو اچھا کرے. پہلی بات یہ نگاہ میں رکھیے کہ مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم مالک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مال میں نائبانہ اختیارات دیے ہیں، مالکانہ اختیارات حقیقت میں نہیں ہیں. اس کے بعد مالک اپنے نائب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو میرے راہ میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں اس کو قرض شمار کروں. یہ اللہ کی شان کریمی ہے, دنیا کا کوئی مالک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ملازم سے یہ کہے کہ تو میرا مال مجھے قرض دے. یہ اللہ کی شان کریمی ہے. قرض کے معنی یہ ہے کہ اصل تو لازمن لوٹایا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیضائے فرما, صرف اصلی واپس نہیں کروں گا بلکہ کئی گنا زائد کر کے دوں گا, اس کو بڑھا کر دوں گا. پچھلی مرتبہ اس کی میں نے تشریح کر دی تھی کہ یہ جو زائد کر کے دینا ہے اس کی کوئی حد نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک پیسہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں اور ایک کروڑ روپیہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے اس کے بدلے. اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آدمی کس حالت میں کر رہا ہے خرچ اور کس نیت سے کر رہا ہے. اگر ایک آدمی خود بھوکا مر رہا ہے, خود تکلیف اٹھا کر زندگی بسر کر رہا ہے اور اس وقت اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کے ایک پیسہ لا کر خدا کی راہ میں دیتا ہے تو وہ بہت قیمتی چیز ہے, اس لیے کہ اس نے خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر یہ خرچ کیا, اپنی استطاعت سے بڑھ کر لا کر دیا. اصل دیکھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ اپنی جگہ کیا قیمت رکھتا ہے بحیثیت ایک سکے کی, اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دینے والے نے کس حالت میں دیا, اس کے لیے وہ پیسہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. اس کی 10 ضرورتیں اس ایک پیسے سے پوری ہو سکتی ہیں, ان ضرورتوں کو اس نے روکا ہے اور تکلیف اٹھا. دوسرے یہ کہ دینے والا خالص اللہ کی رضا کے لیے دے, کوئی دوسری غرض اس کی اس میں شامل ہو, پاک نیت کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ میری کوئی شہرت ہوگی اور میرے متعلق لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑے سخی داتا ہیں اور انہوں نے لا کر اتنا چندہ دیا ہے. یہ تخیل ان کے دماغ میں نہیں, یہ تخیل ان کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں چندہ دوں گا اور کل اس گروہ میں میرے اثرات ہوں گے اور اگر کل یہ گروہ برسر اقتدار آ گیا تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی وزارت مل جائے گی. اس لالچ کے ساتھ, اس تخیل کے ساتھ یا کاروبار میں انویسٹ کرنا نہیں ہے اللہ کو قرضہ دینا. اللہ کو قرضہ دینا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے, یہ سمجھتے ہوئے دیا جائے کہ اگر اس کفر اور اسلام کی کشمکش میں خدا نخواستہ اسلام کو فکر ہو تو یہی چندہ جو آج میں دے رہا ہوں کل یہی میرے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے گا, یہ سمجھتے ہوئے آپ. تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا اور مزید بڑا ولہو اجر کریم, اور اس کے لیے بڑا اعلیٰ درجے کا اجر. یعنی تین چیزیں آپ ملیں گی ایک آدمی, ایک یہ کہ اس نے جو اصل قرض دیا وہ تو اس کا اس کو واپس کیا, دوسرے یہ کہ اس اصل قرض پر زائد دیا, تیسرے یہ کہ اس خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید انعام دیا تھا. اپنے مال کو اپنے ملازم سے قرض مانگا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ وعدے کیے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ کس چیز کی بنا پر؟ اس بنا پر کہ ایک آدمی جو کچھ خرچ کر رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں اس کے پلٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں, یہ وعدہ مرنے کے بعد کے لیے ہے. اس دنیا میں اگر اسلام غالب ہو اور اس کے غالب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو, عزت نصیب ہو, وہ ساری چیزیں اس کے اجر میں شامل نہیں, نہ اس قرض کے بدلے میں وہ چیزیں قرار دی جا رہی ہیں کہ تمہیں دنیا میں ہم حکومت دے دیں گے اور یہ جو تم قرض ہمیں دے رہے ہو اس کا بدلہ چپ گیا اگر تمہیں اقتدار نصیب ہو, نہیں, یہ وعدے سارے مرنے کے بعد کے لیے. وہ آدمی جو حقیقت میں مومن ہے وہ اللہ کے اس وعدے کے اوپر اعتماد کرتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد کیا خبر کے ملے گا کہ نہیں, اس کے دل میں کوئی شک اس امر میں نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کامل یقین ہے اس کو کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہوگی, کامل یقین ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو وعدہ فرما رہا ہے وہ پورا کرے گا. یہ جو اس کا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر اور اس بات پر یقین کہ آخرت ہوگی, یہ بنیاد ہے اس سارے اجر کی اور اس فرق کے بدلے کی اور اس کے اوپر جو کچھ اضافہ کیا. اگر ایک آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ شک ہو کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے یا نہیں اور یہ وعدے پورے ہوں گے یا نہیں, تو وہ اللہ کی راہ میں کبھی نہیں ہوتا. وہ انویسٹ کرے گا کاروبار میں, اگر دیکھے گا کہ یہ اسلام کا کاروبار واقعی ترقی کرتا نظر آ رہا ہے اور یہ کچھ ڈویڈنڈ پے کرے گا, کچھ منافع لے کر آئے گا, تو وہ انویسٹ کرے گا. لیکن آخرت کے بھروسے کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اعتماد کے اوپر وہی خرچ کر سکتا ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہے, اور اسی بنا پر یہ سارا اجر ہے. یہ اجر کس روز ملے گا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم. یہ اجر اس روز ملے گا, یہ قرض کی واپسی اس روز ہوگی جبکہ تم دیکھو گے مومنین اور مومنات کو. یہاں مومنین اور مومنات سے مراد سچے مومن ہوں, ان کو تم دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں پھیل رہا, یعنی ایسی نورانی شخصیتیں وہ تیار ہوں گی کہ فقط اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ ان کا نور ان کے گرد و پیش پھیل رہا. ہم نہیں جانتے کہ اس نور کی کیفیت کیا ہو, اس دنیا میں انسان کو اس نور کا کوئی تجربہ نہیں, ایسا نور کہ وہ انسان کی شخصیت میں نور ہو اور گرد و پیش کی دنیا منور ہو جائے اس سے. وہ اس دنیا میں اخلاقی حیثیت سے تو ہے لیکن ایک روشنی کے اعتبار سے موجود نہیں. وہاں اس اخلاقی حیثیت سے جن لوگوں کا نور دنیا میں پھیلتا ہے ان کی شخصیت میں حقیقت میں ایک نور اور ایک روشنی پیدا کرتا ہے. وہ گویا کہ عکس ہوگا اس نور کا جو دنیا میں اخلاق اور روحانیت کے اعتبار سے انسان ہوگا حاصل رہا, وہ آخرت میں حقیقت میں ایک نور کی شکل اختیار کرتا ہے. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے بشارت, یعنی اب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں, اندیشوں کا زمانہ گزر گیا, خطروں کا زمانہ گزر گیا, اب جو کچھ تم عمل کر کے آئے ہو اس کے جواب میں یہاں اب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. اب اس امر کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی شکست ہو جائے, اب اس کا خطرہ نہیں ہے کوئی دشمن غالب آئے, اب اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تمہارا صرف کیا ہوا مارا جائے. اب یہاں جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے ایک ایک چیز کا اب تمہیں بہترین بدل ہے, اور وہ بدل کس شکل میں ہوگا؟ جنات میں تجری ملتا کیا ہوگا, ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں ہیں, خالدین اصل جس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ, یعنی وہ عارضی اور وقتی انعام نہیں. دنیا میں انسان بڑے سے بڑے محلات بنا لے, بڑے سے بڑے باغات تیار کر لے, بڑے سے بڑے سامان عیش فراہم کر لے, لیکن وہ ابدی نہیں, عارضی. اور انسان کے لیے ان سے لطف اٹھانے کی طاقت بھی محدود ہے, وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ساری نعمتیں. ذالک ہو الفوز العظیم, یہ ہے اصل کام اور بڑی کام, یعنی دنیا میں اگر انسان کو کوئی اقدار نصیب ہوتا ہے, کوئی دولت نصیب ہوتی ہے, سامان عیش فراہم ہوتے ہیں, یہ فوز عظیم نہیں. فوز عظیم یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی دوسری زندگی اور وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے اس کے اندر انسان کو کامیابی. اگر اس دنیا میں انسان کو ایسی کامیابی ہو کہ جس کا نتیجہ آخرت کی ناکامی ہے, تو یہ سرے سے فوج ہی نہیں عظیم ہونا تو دنیا میں اگر انسان ناکام مر جائے دنیا کے نقطۂ نظر سے اور آخرت کی کامیابی اس کو حاصل ہو, تو یہ حقیقت میں فوج عظیم ہے, بہت بڑی کام. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ رحمہ ظاہرہ من قبل العذاب. یہ اجر اس روز ملے گا جبکہ منافقین اور منافقات ایمان لانے والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو, نقتبس من نورکم, ہم تمہارے نور سے کچھ فیض حاصل کر لیں. کیلر جعو ورا کے ان کو جواب دیا جائے گا کہ پلٹ جاؤ, دور ہو جاؤ. فل تمسو نورا, اپنا نور کہیں اور کر, یہ نور تمہارے لیے نہیں. فضربا بینہم بسور لہو با, پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا. باطن ہو فی رحمہ, اس دروازے کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی. وہ ظاہر ہو من قبل, اور اس دروازے کے دوسری طرف عذاب. اب منافقین و منافقات, ظاہر بات ہے کہ وہی لوگ ہیں, اور آگے کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں میں شامل تھے, جن کا شمار مردم شماری کے اعتبار سے مسلمانوں میں تھا, جن کے نام مسلمانوں کے سے, جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی عبادات میں شریک تھے, اور دوسرے ان کے معاشرے کے اندر وہ شامل تھے. اپنا شمار مسلمانوں میں کرا رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے منافقانہ رویہ کیا. اوپر سے جو سلسلہ بیان آ رہا ہے اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ منافقانہ رویے سے مراد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جی چھڑانا. سلسلہ کلام ہی یہی ہے, سلسلہ کلام خود بتا رہا ہے کہ جو وقت کفر اور اسلام کی کشمکش میں فیصلہ کن تھا, جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اب اس سرزمین میں اسلام کو غالب ہونا یا کفر کو غالب ہونا, اس موقع کے اوپر انہوں نے اپنے مال کو عزیز رکھا, اپنا پیسہ پیسہ بچایا اور چھوڑ دیا سچے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے. اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اگر کفر غالب آ جائے گا تو ہمارے مزے پھر بھی باقی رہیں گے. تو جن لوگوں کے سوچنے کا انداز یہ تھا, خواہ وہ مرد تھے اور خواہ وہ عورتیں تھیں, اور ظاہر بات ہے کہ عورتیں اس کے اندر برابر کی شریک ہوتی ہیں, عورتیں اپنے مردوں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتی ہیں کہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہرحال عیش کا سامان ہونا چاہیے, تم وہ خطرے کیوں مول لیتے ہو جس کی وجہ سے ہمارے اوپر خوف کشی آنے کا اندیشہ. تو عورتیں برابر کی شریک ہوتی ہیں اس کے. تو فرمایا گیا کہ اس روز منافقین اور منافقات, اہل ایمان سے جن کے نور ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں, ان سے یہ کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو تو اس نور کا فیض کچھ ہمیں حاصل. اب یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی کیفیت, جنت میں داخلہ ابھی نہیں ہوا, یعنی یہ میدان حشر کا ذکر ہوگا. یہ اس میدان حشر میں ہر طرف تاریکی ہوگی, اس تاریکی میں کہیں اگر روشنی ہوگی تو وہ جو مخلص اہل ایمان کو دی, مخلص اہل ایمان کے سوا ہر طرف تاریکی ہے. اب یہ منافقین و منافقات ان سے یہ کہیں گے کہ اپنے اس نور کا کچھ حصہ ہمیں دو کہ ہماری یہ تاریکی دو. جواب ان کو دیا جائے گا کہ پرے ہٹ جاؤ, فلتمسو نورا, تم اپنا نور اب کہیں اور تلاش کرو, اس نور میں تمہارا حصہ نہیں. اس نور میں تمہارا حصہ اگر ہوتا تو اس صورت میں ہوتا جبکہ تم نے اسلام کے لیے اور خدا کے دین کے لیے اخلاص کیا, جب تم نے منافقانہ رویہ اختیار کیا تو جو نور اخلاص کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے وہ نور تمہیں کیسے مل سکتا. تو ضرور بینہم بسور لہو با, ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی. اس کا مطلب کیا, اس دنیا میں جو لوگ بھی مسلمانوں میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے ایک معاشرہ ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ منافق ہوں یا مومن ہوں. نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں قسم کے مسلمان ایک معاشرے میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک خاندان میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان کے درمیان حقیقت میں یہاں دیواریں نہیں ہیں, یہاں امتیاز نہیں ہو رہا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن, کون واقعی اللہ کے دین کی پیروی کر رہا ہے اور کون اللہ کے دین کے سے بغاوت کر رہا ہے. لیکن وہاں یہ ایک امت جو بنی ہوئی ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا,
منافقین ایک طرف اور مومنین دوسری طرف, اور یہی نہیں کہ وہ الگ الگ چھانٹ دیے جائیں گے, نہیں, دیوار عائد کر دی جائے, کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں. اگر باپ اور بیٹے بھی ہیں اور ایک مخلص ہے اور ایک منافق ہے, تو ان دونوں کے درمیان بھی دیوار عائد ہو جائے. بیٹے کے نور سے باپ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور باپ کے نور سے بیٹا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہر ایک اپنے عمل اور اپنے اخلاص کا نور پائے. اگر یہ نور کسی کی زندگی میں نہیں ہے تو وہاں یہ ایک نہیں ہو سکتے, وہاں ان کے درمیان دیواریں ہیں. وہاں ایک امت ہوگی مخلصین کی اور ایک امت ہوگی کفار کی اور ایک امت ہوگی منافقین کی. اور اس دیوار کے اس دیوار میں جو ان کے درمیان عائد کی جائے گی, اس کا ایک دروازہ ہے جس کے ایک طرف رحمت ہی رحمت ہے اور دوسری طرف عذاب. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم تربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا ماواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر. یہ منافقین اس وقت مسلمانوں کو, اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کہ الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا, مومنین ان کو جواب دیں گے کہ کیوں نہیں تھے تم ہمارے ساتھ. ولکن نکم فتن تم انفسکم, مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وہ تربس تم, اور تم نے تربس کے معنی قریب قریب وہی ہیں جو اپرچونیٹی کے معنی. تربس تم انتظار کرتے رہے فیصلے. ورتب تم, اور تم نے شک کیا. وغرت کم الامانی, اور تمہاری آرزوؤں نے, تمہاری تمناؤں اور خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈالا. حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ. وغرکم باللہ الغرور, اور تم کو دھوکے میں ڈال دیا دھوکہ دینے والے. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ, پس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا من الذین کفروا, اور نہ کافروں سے. ماواکم النار, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم, یہ جہنم ہی اب تمہاری مولا. وہ بئس المصیر, اور یہ بہت برا ٹھکانا. اب یہ جو پکاریں گے منافقین, یہ اس کے بعد جبکہ دیوار حائل ہو جائے گی, جب ان کو پرے ہٹا دیا جائے گا اور دیوار حائل کر دی جائے گی, اس وقت یہ منافقین اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی امت میں شامل تھے, تمہارے ہی معاشرے میں شامل تھے, تمہارے بھائی بند تھے یا تمہارے اسلامی برادری کے ایک رکن تھے. ہم تمہارے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے رہے, تمہارے ساتھ دوسرے سارے کاموں میں ہم شریک تھے. آج ہم تم سے الگ کر دیے گئے ہیں, کیوں؟ وہ جواب دیں گے کہ بلا تھے تم ہمارے ساتھ شریک. ولکن نکم فتن تم انفسکم, مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وہ تربس تم, اور تم انتظار کرتے رہے فیصلے. تربس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام اور کفر کی کشمکش برپا تھی اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہاں اسلام کو غالب ہونا ہے یا کفر کو غالب ہونا ہے, تو تم اس کام کے لیے جانے لڑانے اور مال خرچ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں اسلام غالب ہو. تم یہ انتظار کرتے رہے کہ فیصلہ اسلام کے حق میں ہوتا ہے یا کفر کے حق میں. اگر فیصلہ کفر کے حق میں ہو تو تم اس کے لیے تیار تھے کہ اب کفار کی جا کے نوکری کر لیں گے, اب کفار کے ہاں جا کے تقرب حاصل کر لیں گے. ایک اچھا خاصا گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جس زمانے میں جو بھی برسر اقتدار آیا اس کے وہ ملازم تھے اور بڑے بڑے اونچے افسر تھے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا, جو غالب آ جائے گا, جو برسر اقتدار آ جائے گا, انشاءاللہ وہاں ہمارے لیے مراتب منتظر ہیں. تو تم تربص کرتے رہے, انتظار کرتے رہے کہ فیصلہ دونوں میں کس کے حق میں ہو. نہ تم اس لیے نہیں آئے تھے کہ اسلام کے حق میں فیصلہ کروانا ہے اور اپنی جان اس کے لیے لگانا ہے. بر تب تم نے شک کیا. کس چیز میں شک کیا؟ اللہ کے ہونے میں, رسول کے ہونے میں, آخرت کے ہونے میں, اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں. اگر ایک آدمی کو یقین ہو تو یہ رویہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا. یہ رویہ وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو یہ سوچتا ہو کہ معلوم نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے, ممکن ہے افسانے میں, معلوم نہیں یہ واقعی رسول ہو کر آئے ہیں کہ نہیں, شاید ویسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں, معلوم نہیں یہ قرآن خدا کا کلام ہے کہ نہیں, معلوم نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جاتی ہے. تو جو لوگ اس شک میں مبتلا ہوتے ہیں وہی یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. جن کو یقین ہو وہ کبھی یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو وہ اپنے ابدی مستقبل کو کیسے خطرے میں ڈال لیتا ہے؟ ابدی مستقبل کو خطرے میں وہی شخص ڈالتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو یقینی ہے جس کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جس کو میں عملاً برت رہا ہوں, لیکن آخرت کا نہیں معلوم کہ وہ ہوگی کہ نہیں. جو شخص یہ سوچنے والا ہوگا وہی یہ کہے گا کہ میں اس نشیے کے لیے اس نقد کو کیوں کھوؤں؟ اس کے نزدیک تو وہ نشیا ہے, معلوم نہیں کہ وہ حاصل ہو کہ نہ ہو, یہ نقد کیوں ہاتھ سے جائے؟ تو فرمایا گیا کہ تم نے تربص کیا, اور تربص اس بنا پر کیا کہ تم شک میں مبتلا تھے. وغرت کم الامانی, اور تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں نے تم کو دھوکہ دیا, دھوکے میں ڈالے رکھا. تم اس فریب میں رہے کہ ہم اس دنیا میں یہ رویہ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے, یہ رویہ اختیار کرنے سے اپنے مفاد کو سیف گارڈ کر رہے, اپنے مفاد کا تحفظ کر رہے. جب تک مسلمانوں میں شامل ہیں اور مسلم سوسائٹی کے اندر ہیں, دوران کشمکش میں یہاں ہم محسوس ہیں, اس لیے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں. کفر اور اسلام کی اس کشمکش کے دوران میں جو شخص کے مسلم سوسائٹی میں ہوگا تو مسلمانوں کو یہ خیال نہیں آئے گا کبھی کہ یہ آدمی ہمارے لیے بغلی بھوسا ہے, ہماری جیب میں ایک سانپ پل رہا ہے. تو اس طرح سے وہ مسلمانوں کے اندر اس کشمکش کے دوران میں محسوس رہیں. کافر غالب آ گئے تو وہ جا کر اپنی خدمات ان کے آگے پیش کر دیں گے, سب سے آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کریں گے, گلے میں ہار ڈالیں گے فاتح کے. تو انہوں نے اپنے نزدیک یہ سمجھا تھا کہ ہم اپنے مفاد کا پورا پورا تحفظ کر رہے ہیں اس رویے سے, مسلمانوں سے بھی بچے رہے اور کافروں کے لیے بھی اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرا. تو تمہاری آرزوؤں اور تمہاری تمناؤں, تمہاری خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈالا. حتی جا امر اللہ, اس وقت تک تم اس میں مبتلا رہے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ. حتی جا امر اللہ کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب یہاں کفر کو شکست کھانی ہے اور اسلام کو غالب ہو کر. دوسرا اللہ کا فیصلہ آ گیا موت کا, جس کو نہیں معلوم کہ کس کو قسمت آ گئی. اب وہ موت ایسی حالت میں بھی آ سکتی ہے کہ جب کہ وہ کشمکش جاری ہو, اور وہ موت ایسی حالت میں بھی آ سکتی ہے جب کہ کشمکش کا نتیجہ کفر کے حق میں نکل آئے, اور وہ موت ایسی حالت میں بھی آنی ہے جب کہ کفر کا نتیجہ کشمکش کا نتیجہ اسلام کے حق میں. تو بہرحال تم لوگ برابر اس انتظار میں رہے یہاں تک کہ اللہ نے آخری فیصلہ صادر کر دیا, کا تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کا یا اسلام کے غالب آ جانے. وغرکم باللہ الغرور, اور اللہ کے معاملے میں غرور نے, غرور سے مراد یہاں شیطان ہے. تو اس شیطان نے کہ جو خود دھوکے میں مبتلا ہے, جو تم کو دھوکہ دیتا رہا, وہ اس نے تمہیں اس فتنے میں ڈالا کہ تم بھی اسی طرح سے اسی رویے پر چل پڑے. کہ جو شیطان شیطان تمہیں یہ دھوکہ دیتا رہا کہ تم نہایت عقل مندی کا کام کر رہے ہو, بہت ہی صحیح رویے کے اوپر جا رہے ہو کہ تم نے اپنے مفاد کا پورا تحفظ کیا اور اپنے آپ کو دین اور اسلام اور خدا اور رسول کے لیے خامخواہ خطرے میں نہیں ڈالا. معلوم نہیں کہ یہ دین حق ہے کہ نہیں ہے, معلوم نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے, آخرت ہے کہ نہیں ہے, خامخواہ تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالو اور اپنا سب کچھ لا کر ایک ہی بینک میں لگا دو کہ اگر یہ بینک ڈوب گیا تو ساتھ ساتھ تمہارا مال بھی ڈوب جائے. ہر بینک میں کچھ نہ کچھ تم نے لگا رکھا تھا, بڑے عقل مند آدمی تھے, تم نے اس طرف بھی انتظام کر رکھا تھا اپنے تحفظ کا, دوسری طرف بھی تم نے انتظام کر رکھا. تو تم کو شیطان نے دھوکہ دیا کہ یہ روش بڑی اچھی ہے, تم نے دھوکہ کھایا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کافر. فدیہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ گویا یہ چیز لے لو اور مجھے چھوڑ دو, بدل آدمی کے لیے کسی تان کوئی کسی عذاب کا ہے کسی تکلیف کا. تو ایک آدمی اپنے آپ کو کسی سزا سے کسی عذاب سے یا کسی تکلیف سے بچانے کے لیے جو چیز دے کر اپنی جان چھڑا لے وہ فدیہ. تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کفار, دوسرے الفاظ میں تمہارا انجام بھی وہی ہے جو کافر. انجام کے اعتبار سے کافر اور منافق میں فرق, دنیا میں مردم شماری کے اعتبار سے منافق اور مسلم ایک ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں آخرت میں انجام کے اعتبار سے کافر اور منافق کو ایک ہوں گے, مومن اور منافق نہیں. تو کوئی فدیہ تم سے نہیں لیا جائے, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولا تم, اب یہی جہنم ہی تمہاری مولا. مولا اس کو کہتے ہیں کہ جو سرپرست ہو, کسی کا دستگیر ہو, کسی کا حامی ہو, کسی کے معاملات کا متولی ہو. تو تم نے خدا کو تو اپنا مولا نہیں بنایا, تم نے جن جن کو اپنا مولا بنایا تھا اس کے نتیجے میں اب یہ جہنم تمہاری ہے, یہ اب تمہاری متولی ہے, اب اس کی سرپرستی میں تم رہو. وہ بیسل مسیر اور وہ بہت برا تھا, بہت بری جگہ ہے جہاں آدمی پرکھ کر آخر کار جائے. الم جانب الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو کچھ اللہ نے نازل, جو حق اللہ نے نازل کیا اس کے آگے جھکے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور نہ ہو جائیں ان اہل کتاب کی طرح جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد, پھر ان کو دل لگ گئے. فقست قلوبهم, اور ان کے دل سخت ہو. وکثیر منهم فاسقون, اور آج ان میں سے ایک کثیر تعداد فاسق. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والوں میں داخل ہوئے, ان کے اندر اب کافر اور منافق اور مومن سب کو خطاب کر کے کہا. یہاں الذین آمنوا سے مراد وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے آ کر اقرار کیا تھا کہ ہم ایمان لائے. اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ کسی مقام پر قرآن مجید میں الذین آمنوا سے مراد خالص سچے مومن, کسی جگہ الذین آمنوا سے مراد مسلم اور منافق سب کا مجموعہ ہے, وہ جو مسلمان گروہ اور مسلمان امت کی شکل میں دنیا میں پائے. کسی مقام پر الذین آمنوا کہہ کر بالکل منافقین کا ذکر کیا, یعنی وہ لوگ کے جنہوں نے ایمان کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر. اس جگہ الذین آمنوا سے مراد وہ سب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی امت میں شامل کیا تھا اسلام کا اقرار کر کے قطع نظر اس کے کہ وہ مومن تھے یا مخلص تھے. فرمایا گیا کہ کیا وقت نہیں آیا ایمان لانے والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھکیں اور وہ حق جو اللہ نے نازل کیا اس کے لیے. ویسے تو اس کا وقت ہر وقت ہی ہے, ہر وقت وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ کا دل, آدمی کا دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے نازل کردہ حق کے لیے جھکے. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کہ اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش ہوتی ہے اور ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کفر غالب نہ ہو. فائدے کی بات ہے, آپ دیکھیے اگر کسی کا کوئی عزیز, اس کا کوئی پیارا بیمار ہو اور اس کی جان خطرے میں ہو, وہ وقت سب سے زیادہ اس کے لیے موضوع ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے آگے جھکے, آدمی اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے دعا مانگے. جہاں حقیقت میں خطرہ ہوتا ہے وہاں آدمی کو خدا کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے, فطری بات ہے, نفسیاتی بات ہے. اچھا اب اگر اسلام کے لیے آدمی خطرہ دیکھ رہا ہے اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ دنیا کے اوپر کفر چھایا جا رہا ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ اسلام کا نور مٹ نہ جائے, اس وقت اگر کسی شخص کا دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے اور اللہ کے آگے نہیں جھک رہا ہے اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہے, اس کے معنی ہے کہ وہ سر سے خطرہ ہی نہیں محسوس کر رہا. اگر ایک آدمی کا بیٹا بیمار ہو اور مرتا نظر آئے, اس وقت ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کا دل خدا کی طرف نہ جھکے. اگر اس کا دل نہیں جھک رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کو یقینی نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. ایسے ہی معاملہ ہے اگر اسلام کے لیے کوئی خطرہ اگر پیش ہو, کفر کے غالب ہو جانے کا اندیشہ ہو, تو جس شخص کے اندر رمق برابر بھی ایمان ہو اس کو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے, سخت بے چین ہوگا کہ یہ کیا صورت حال, اگر کفر غالب آ گیا تو ہمارا کیا حاصل ہوگا اور ہماری اولاد کن اخلاقوں پر پلے گی اور ہماری آئندہ نسل کس دین کے اوپر ہوگی, اس کا تو جینا مشکل ہو جائے. لیکن جو آدمی بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا اپنی دنیا بنا رہا ہے بڑے اطمینان سے اور اس کے لیے تیار ہے کہ کفر بھی غالب آ جائے گا تو میری دنیا خوب بنے گی, وہ البتہ ایسے خطرات کے موقع کے اوپر اس کا دل خدا کی طرف نہیں, اس کو سر سے خطرہ ہی جب محسوس نہیں ہوتا تو وہ خدا کی طرف کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے زمانے کے بیچ کا زمانہ تھا جس میں یہ صورت نہ تھی. وہ بیچ کا زمانہ وہ تھا جس میں ہر وقت اس بات کا اندیشہ تھا کہ عرب کے قبائل جمع ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوں اور ایک مسلمان بھی زندہ نہ ہو. ایسے خطرے کے موقع کے اوپر جو لوگ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے مال کو عزیز رکھے ہوئے تھے اور اپنا ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس بات, اس کام کے لیے کہ اسلام کی سربلندی میں اس کو لگائیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان حالات میں بھی جبکہ اسلام کے لیے یہ خطرہ درپیش ہے, کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور وہ لوگ کے جو ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے ان کے دل خدا کی طرف ہوتے. وَلَّا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, اور نہ ہو جائیں یہ لوگ وہ ان اہل کتاب کی طرح کہ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی, وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, ایک مدت دراز جب گزر گئی اس کتاب کو ملے ہوئے تو ان کے لیے وہ ایک معمولی چیز بن گئی, ان کے لیے وہ فقط ایک فخر اور تفاخر کی چیز بن گئی کہ دنیا کے پر یہ دونس جمائیں کہ ہم اہل کتاب ہیں, ہمارے پاس کتاب ہے اور ہم انبیاء کے وارث ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں. تو یہ دعوے تو ان کے پاس رہ جائیں لیکن اس دین کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی باقی نہ رہے, اس دین کی کوئی عزت ان کے دل میں باقی نہ رہے، اس کا کوئی وقار ان کے دل میں باقی نہ رہے، اس دین کی پیروی کا شائبہ ان کے اندر باقی نہ رہے. تو اہل کتاب کا حال یہی تھا کہ صدیاں گزر گئی تھی، ان کو کتاب ملے ہوئے، ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد وہ ان کے لیے معمولی چیز بن گئی، کوئی اہمیت ان کے دل میں اس کی باقی نہیں. وہ تیار تھے کہ رومی بت پرست اگر غالب آ جائیں تو ان کے ماتحت وہ رہیں گے، اور ایرانی آتش پرست ہوں تو ان کے ماتحت بھی وہ بڑے اطمینان سے جی سکتے ہیں، ان کو اپنے دین کی کوئی ان کی نگاہ میں قدر و قیمت نہ تھی کہ اس کے لیے کوئی قربانی ہو پائے. تو فرمایا گیا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے دل اللہ کی طرف جھکیں اور اہل کتاب کی طرح ہو کر نہ رہے؟ جن کو ایک زمانے دراز جب کتاب ملے گی گزر گیا تو ان کو دل لگ گئے، فقست قلوبهم اور ان کے دل سخت، وکثیر منهم فاسقون اور آج ان میں سے کثیر تعداد فاسق. یعنی کیا مسلمان اب ایسے بن کر رہنا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کی طرح اب ان کے لیے خدا کا دین ایک معمولی چیز بن کر رہ جائے اور ہر غاصب اور ہر فاسق کے ماتحت وہ رہنے کے لیے اور ہر کافر کے ماتحت رہنے کے لیے وہ تیار ہو؟ اسلام اگر مغلوب ہو تو انہیں کوئی پرواہ نہ ہو. اگر وہ ایسے بننا چاہتے ہیں تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ اہل کتاب کہاں ہے. اہل کتاب کی اکثریت آج فاسق ہے، کیا تمہاری بھی اکثریت فاسق ہو کر رہنا چاہتی ہے؟ صدق اللہ.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
صاحب نے سوال کیا ہے کہ سبا کے ایام کی تشریح میں آپ نے فرمایا، سبا کے ایام میں ستہ کے ایام میں ان کو یاد نہیں رہا، ان کی تشریح میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو انتہائی کم وقت میں پیدا کیا، یعنی اس کے لیے ان کے پیدا کرنے میں کچھ دیر نہ لگی، مگر اس کا مفہوم چھ ادوار لیے جائے تو اس میں خاص اہتمام پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے رہنے کے لیے جو کائنات بنائی اس کو بس یوں نہیں بنا دیا بلکہ ایک بڑے اہتمام سے بنائی. لہذا ابھی یہ بات کہ اللہ کی ہر تخلیق اور اس کی پیدا کردہ قدرت میں ایک خاص تدریج پائی جاتی ہے، خود قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی کیا آپ کی پہلی رائے چھ ادوار والی زیادہ وقعی نہیں؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے. جس جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، جہاں جہاں اس کو بیان کیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کا تصور دلانا پیش آئے، اور زبردست قدرت کا کے موقع کے اوپر جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چھ دن میں بیان بنا دیا تو اس میں یہ تصور دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں، یہ کوئی بڑا دشوار کام نہیں. اس انداز میں چونکہ اس کو بیان کیا گیا ہے اس وجہ سے میں بہت زیادہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یوم کے لفظ سے مراد قریب قریب ایسی چھوٹی سی مدت ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں ہم اپنی زبان میں یوم کا لفظ، لیکن نہ پہلی بات جو میں نے لکھی تھی اس کو پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، نہ دوسری بات جو لکھی ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں ان کا مفہوم متعین کرنا بڑا مشکل ہے. مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، جو کوئی تم میں سے جمعہ کی دن نماز کو آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے دو رکعت ہلکی پڑھ کر بیٹھے. آپ نے رکعتان پڑھنے سے منع فرمایا جب خطبہ ہو رہا ہو، حدیث اس کے خلاف ہے، مہربانی فرما کر نظر ثانی کرنا. مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ یہ مسئلہ میں نے کب بیان کیا تھا،
کوئی بہت ہی پرانی بات غالباً انہوں نے یاد رکھی ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی بنیاد یہ تھا کہ میں ابھی ایک اور مسئلے میں بتا چکا ہوں کہ ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اس کو کہتا ہے. جن لوگوں نے جمعے کے خطبے کے دوران میں جو پہنچے وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ دو رکعتیں پڑھی جائیں، وہ اس حدیث کے استدلال ہیں. دوسرے لوگ جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو نہ صلات ہے نہ کلام. یعنی امام کے خطبہ جب وہ خطبہ دینے کے لیے آئے تو اس کے بعد اس وقت کی جو عبادت ہے وہ خطبہ سننا. ہمیشہ شریعت میں جو جس وقت کی عبادت ہو اس وقت وہی اہمیت رکھتی. اس عبادت کے بجائے دوسری آپ کریں گے تو گویا اس عبادت کو آپ نے ضائع کی. ایک وقت ہے کہ جب کہ آپ مسجد میں جائیں تو نماز پڑھیں، دوسرا وقت ہے کہ جب خطبہ ہو تو خطبہ سنیں، تیسرا وقت ہے کہ جب امام جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو اس کو جمعے کی نماز. اب ایک ایک وقت کی ایک عبادت ہے. خطبے کے وقت کی عبادت خطبہ ہی سننا ہے. اس وقت اگر ایک آدمی نماز پڑھنے میں لگ جائے تو نہ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کر سکے گا کیونکہ کانوں میں بار بار خطبے کی آواز آ رہی ہے اور خطبے کا مضمون اس کو اپنی طرف دیکھ رہا ہے، نہ خطبہ ہی پوری طرح سن سکے گا کہ نماز میں مشغول ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جماعتوں کا جو آداب ہے ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہے آپ کو اللہ کے احکام سنا رہا ہے اور جگہ جگہ لوگ آ کر خطبے کے دوران میں کوئی ادھر سے آیا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر سے آیا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پورے اس مجمع میں جو جس کے سامنے خطیب خطبہ دے رہا ہے تو مسلسل ڈسٹربنس کا سلسلہ. کوئی آدمی تقریر نہیں کر سکتا ایسی حالت میں جبکہ سامنے کے مجمع میں مسلسل ایک ڈسٹربنس ہو رہا. تو معنی کے اعتبار سے بھی وہ حدیث قوی ہے، اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ اذا خرج الامام فلا فلا کا ولا کلام. جن لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے وہ اس کو جائز نہیں رکھتے کہ دوران خطبے میں نماز پڑھی جائے. جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح سمجھا ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے. بہرحال دونوں کا استدلال ایک ایک حدیث سے ہے، اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اگر ایک طریقے پر عمل کوئی شخص کر رہا ہو تو دوسرا شخص اس پر خام خواہ کر رہا ہو، کیونکہ دونوں کے لیے دلیل موجود ہے. اس لیے جو جس پر عمل کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر عمل کیجئے، دوسرا اس کے خلاف کر رہا ہے تو اسے جھگڑیے مت. صاحب کا سوال ہے کہ کیا اسلامی سلطنت میں ہر شخص کو انفرادی حیثیت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے یا حکومت اس کا انتظام کرتی ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے وصول کرے؟ اگر یہ کام حکومت کرتی ہے تو زکوٰۃ لینے والے براہ راست دینے والوں کے پاس کیوں چلے جاتے تھے جیسا کہ آپ کے ارشادات سے بات ہوتی ہے؟ اسلامی حکومت کے اگرچہ یہ فرائض میں سے ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے، لیکن ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں اسلامی حکومت نہ ہو، ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت موجود ہے اور وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے رہی ہے، ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ جس میں اسلامی حکومت موجود ہے اور وہ اس فریضے کو انجام دینے کی خواہش مند بھی ہے لیکن وہ انتظام نہیں کر سکتی. ایک وقت ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سلطنت کے اسلامی کے قیام کے لیے جدوجہد فرما رہے تھے، پورے انتظامات مکمل نہیں تھے. ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل زکوٰۃ کے تمام انتظامات کر لیے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں سلطنت اتنی پھیل گئی کہ حکومت کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو گیا تحصیل زکوٰۃ کا اور تقسیم زکوٰۃ کا، اور حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ اب میں تمہاری زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا انتظام نہیں کر سکتا، تم اپنی زکوٰۃ خود ادا. تو اس وجہ سے ایسے آلات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو اپنی زکات کی تقسیم کا خود انتظام کرنا پڑتا ہے. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو مال زکات زکات ہی کی نیت سے دے مگر اسے قرض کہہ کر دے تاکہ وہ اس کا جائز اور سوچ سمجھ کر تصرف کرے تو کیا الف کی زکات ادا ہو جائے گی؟ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیک نیتی سے جھوٹ بولنا یا کیا مصلحت ان جھوٹ بولنا یہ صحیح ہے؟ زکات آپ دے رہے ہیں خامخواہ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں زکات نہیں تمہیں قرض دے رہا ہوں, نیک کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایک بدی شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس مصلحت سے یہ کام کر رہے ہیں, وہ آدمی جس کو آپ نے زکات دی ہے وہ آدمی بیچارہ اطمینان سے اس کو خرچ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ غریب تھا, زکات اس نے لیے قرض اس کے اوپر چڑھ گیا, پریشانی میں مبتلا ہو گیا زکات, یعنی زکات دے کر بھی آپ نے اس کو اطمینان نصیب نہ ہونے دیا اور یہ مسئلہ ہے. یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صدقہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں ہے یعنی زکات, کیا صدقے سے مراد صرف زکات ہی ہے؟ ہمارے ہاں لوگ خدا کے لیے کوئی چیز بانٹتے ہیں اس میں سے غنی رشتے داروں اور دوستوں کو بھی بھجوا دیتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ ہٹے کٹے فقیروں اور سائلوں کو جو درگزر مانگتے پھرتے ہیں ان کو صدقہ خیرات دینا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کا لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ ناقص. صدقہ واجبہ یا صدقہ نافلہ یہ غنی کو نہیں لینا چاہیے اور غنی کو نہیں دینا چاہیے. صدقہ کے ماتلہ اگر آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے اور کسی اچھی نیت سے کوئی کھانا وانا پکوائے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھانا پکوائے, صدقہ کی نیت اس کی نہیں ہے تو پھر وہ خود بھی کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی کھلا, صدقے کی نیت کرنے کے بعد وہ غریبوں کو دینا چاہیے. ہٹے کٹے فقیروں اور سائلوں کو جو در بدر مانگتے پھرتے ہیں ان کو صدقہ اور خیرات دینا کیسا ہے؟ جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہوں فی الواقع کہ وہ ہٹے کٹے صحیح لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے غریب ہوں کہ زکات کے اور صدقے کے مستحق ہوں تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن اگر میں اس وجہ سے کہ آ کر تنگ کر رہا ہے ہٹا کرتا ہے جان کھا رہا ہے اس وجہ سے کچھ نہ کچھ دے دیں تو آپ دوسری قسم کی زکات دے دیجیے, وہ خیرات دے سکتے ہیں لیکن زکات کا مال ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے. یہ صرف آپ کے گیا ججمنٹ پر ہے, آپ خود اندازہ کریں کہ یہ واقعی زکات کا مستحق ہے. اگر آپ مطمئن ہوں کہ یہ زکات کا مستحق ہے تو دیجیے ورنہ نہ. یہ صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے نہ معلوم یہ کیا ہے کہ غلط کام تو کوئی دوسرا شخص کرتا ہے اور مجھے خامخواہ غصہ اور خوف ہوتی رہتی ہے, حالانکہ میرا اس کام سے کوئی خاص واسطہ بھی نہیں ہوتا اور یہ سخت ذہنی اذیت کا سبب بنتا ہے. مثلاً کوئی نماز نہ پڑھے تو مجھے سخت ذہنی خوف ہوگی, اس کا کوئی علاج بتائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج کیا جائے, یہ تو تندرستی کی علامت ہے. اگر کسی شخص کے نماز نہ پڑھنے کو آپ کوئی اس کے اوپر تکلیف محسوس نہیں کرتے تو خطرہ یہ ہے کہ ایک روز آپ خود بھی کھول جائے, اس کی تکلیف تو کم از کم آپ کو محسوس ہونی چاہیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو اسے تلقین کرنی چاہیے, اسے سمجھانا چاہیے, اس کا فرض یاد دلانا چاہیے. البتہ غصے اور کوف کی ایک حد ہوا کرتی ہے, غصے اور کوف کا نتیجہ اگر یہ ہو کہ آپ اس کو صبر کے ساتھ سمجھائیں تلقین کریں تو ٹھیک ہے, غصے اور کوف کا نتیجہ اگر یہ ہو کہ آپ آگے بڑھ کر اس سے الجھ پڑیں اور لڑ پڑیں تو یہ غیر حکیمانہ غصہ ہو. میں اس ہر غصے کو حلال بھی نہیں کہہ رہا ہوں, البتہ یہ ہے کہ یہ غصہ اگر آپ کو نہ آئے تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے.
محترم سامعین, 30 اپریل 1967 کا درس قرآن اور سوالات کے جوابات ختم ہوئے. سورہ الحدید کی بقیہ آیات کی تفسیر مولانا مغفور نے 7 اور 14 مئی کے درسوں میں بیان فرمائی تھی، مگر افسوس ہے کہ یہ درس مختلف وجوہ کی بنا پر ریکارڈ نہ ہو سکے۔ یہ امر بہرحال باعث اطمینان ہے کہ اس سورہ کے جو درس کیسٹ نمبر 11, 12 اور 13 میں آپ تک پہنچے ہیں وہ اپنی جگہ پر مکمل ہونے کی بنا پر اس حصہ قرآن کے فہم میں ہر طرح مفید و مددگار ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔